یہ مولانا عبدالحق ودیارتھی کا پہلا لیکچر ہے جو ہم نے ریکارڈ کیا اسلامی انجمن کے ہیڈ کوارٹر کا مسجد میں، اور یہ لیکچر آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ میں 1969 میں دیا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ قرآن شریف کی یہ آخری صورت ہے، پہلی صورت ہے، یعنی دو آخری صورتیں جو ہیں ان کو معوذتاً یا اعوذ یا شیطان سے، برے کاموں سے، برائیوں سے پناہ مانگنے کی دو صورتیں ہیں۔ قرآن شریف جو ہے کہ یہ سورت اخلاص پر یا سورت التوحید قل ھو اللہ جس کو کہا جاتا ہے اس پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو باقی دو صورتیں ہیں پچھلی صورتیں کہلاتی ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ جب انسان ایک بلندی کے اوپر پہنچ جاتا ہے، قرآن شریف ختم ہوا، اس کے اندر جتنے ایک قوم کو اونچا لے جانے کے، بلند کرنے کے حکم احکام کے وہ سارے دے دیے گئے، اور لوگوں نے اس پر عمل درآمد بھی کیا تو وہ ایک گویا اونچے مقام پر پہنچ گئے یا کھڑے ہو گئے۔ جب ایک انسان اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو وہاں سے گرنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص زمین پر کھڑا ہے اگر وہ گر بھی جائے تو اتنی چوٹ نہیں لگتی، لیکن جو بلندی پر کھڑا ہو، جتنی بلندی پر ہوگا اونچا ہوگا، گر جانے سے اتنا ہی زیادہ اس کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے یہ دو صورتیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ایک انسان جب بڑی بلندی کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے تقریریں لکھنے والے جو مولوی لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، انہوں نے ان دو صورتوں کے متعلق تین باتیں لکھی ہیں کہ یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ ایک جن ہے جو آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، آپ اس کے دھوکے سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں پڑھا کریں۔ ایک بات انہوں نے یہ بیان کی ہے، اور دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ آنج صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے، تو قریش جو تھے وہ آپ کی آ کر تعریف کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو نظر لگ جائے ان کی۔ آپ یہ دو صورتیں یاد رکھیں اور بد نظر سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں پڑھیں۔ دو باتیں، تیسری بات جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آسم اس کا نام تھا، یہودی تھا، اس نے آنج صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور جادو کس طرح سے کیا کہ ایک دھاگا لے کر اس دھاگے کو 11 گرہ لگا کر، گانٹھیں لگا کر وہ ایک کنویں کے اندر اس کو دفن کر دیا، اور اس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے، اور 3 دن تک بیمار رہے، جو کچھ آپ کرتے تھے بھول جاتے تھے، جو کچھ آپ کہتے تھے بھول جاتے تھے۔ یہ 3 باتیں ہمارے تفصیل لکھنے والوں نے ان دو صورتوں کے متعلق لکھ دی ہیں۔ بھائی میں تو ان تینوں باتوں کو کچھ اچھا نہیں سمجھتا، افضل تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی کا جادو چل جائے اور آپ بیمار ہو جائیں اور آپ جو کچھ کریں یا کہیں وہ بھول کے چلے جائیں، تو وہی جادو تو اس کا چل گیا ایک پیغمبر کے اوپر بھی، تو یہ بات ہمیں کچھ اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ ایک نامعلوم بےہودہ انسان، کافر، بےمان، اور اس کا جادو ایک پیغمبر کے اوپر چل جائے کہ وہ اس طرح سے گویا روحانی طور پر بیمار ہو جائے، تو جو کچھ کرتا ہے وہ یاد نہ رہے، جو کہتا ہے وہ یاد نہ رہے۔ تو یہ 3 باتیں یوں ہی لوگوں نے اپنے خیال سے لکھ دی ہیں۔ جن لوگوں کو اس کے اوپر ایمان اور اعتقاد ہو وہ جانیں، ان کا کام جانیں، لیکن میں جو کہ سمجھتا ہوں اس سورت کے اندر اور اس اگلی سورت کے اندر، انسان کو دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے، بڑی سے بڑی چیز جو وہ چاہتا ہے حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس سورت سے شروع کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق سے، کہو میں پناہ مانگتا ہوں، کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ اس رب سے۔ کون ہے وہ رب؟ کہ جو صبح سے نکالنے والا ہے، تاریکی کے بعد
فجر کو روشنی کو لے آنے والا ہے, اس رب سے میں پناہ مانگتا ہوں یا اس کی پناہ میں میں آتا ہوں. دوسرے فلک کے معنی ہیں بیج کو, یا زمین کے اندر انسان جس کو ڈال دیتا ہے بیجا, وہ بیجا پھٹ کر اس کا ایک بڑا عظیم شان درخت بن جاتا ہے. تو وہ رب وہ ہے کہ جو تم دیکھتے ہو کہ چھوٹے چھوٹے بیجوں کو پھاڑ کر کتنے بڑے بڑے درخت بنا دیتا ہے, ایسے ایک رب کے کی پناہ کے اندر تم لوگ آتے ہو. اب ہمیں ضرورت کیا ہے, یا ہر ایک آدمی اپنی زندگی کو دیکھے کہ اس کی زندگی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ جو کچھ اس کو ملا ہے اس سے وہ راضی نہیں ہے, اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اسے وہ ملتا نہیں ہے. بس یہ ہے ہماری ساری زندگی اسی سے گزرتی ہے ہماری, کہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے زیادہ ہمیں ملنا چاہیے, ہر ایک آدمی کوئی بھی ہو. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے میرے لیے, وہ کبھی کچھ ہو بھی جاتا ہے لیکن سب کچھ ہوتا نہیں. اس لیے ہمارے ایک شاعر نے انسان کی زندگی کا خلاصہ نکالا ہے, وہ کہتا ہے آرزو اور آرزو کے بعد سنے آرزو. ایک مصرے میں ہے ساری داستان زندگی, کہتا ہے کہ زندگی کا دیکھو کہ زندگی کیا چیز ہے, ہر انسان دیکھے ہر روز نئی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ ہو, اور پھر وہ نہیں ہوتی, پھر نئی خواہش ہوتی ہے یہ ہو جائے وہ بھی نہیں ہوتی, پھر اور آرزو ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے وہ بھی نہیں ہوتی. کہتا ہے بس اسی میں انسان پیدا ہوتا اور اسی میں مر جاتا ہے, بس یہ ساری زندگی کا خلاصہ ہے, انسان کی زندگی اسی میں ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے, اسے ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا اس کے اندر ہمارا کوئی نقص ہے یا ہماری کوئی غلطی ہے, یا اس جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں چاہنا چاہیے یا نہیں چاہنا چاہیے, یہ ساری باتیں ہم نے اسی صورت میں دیکھنی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے, جیسے یہاں کہا کہ وہ رب تمہارا کون رب ہے, کہ وہ بیج کو پھاڑ کر ایک بڑا عظیم شان درخت بنا دیتا ہے. ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رب جو چھوٹے سے بالکل بے معلوم کا بیج ہوتا ہے, برگد کا درخت جس کو کہتے ہیں, پیپل کی طرح ایک بڑ کا درخت ہوتا ہے, ایک انچ کا وہ 4000واں حصہ ہوتا ہے. جب وہ زمین کے اندر پھٹ کر باہر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہی درخت ہوتا ہے وہ بیج جس کا تھا جو ایک انچ کا 4000واں حصہ تھا, جب وہ بڑھ جاتا ہے 4000 آدمی اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. سمجھے آپ, ایک انچ کا وہ 4000واں حصہ تھا جب زمین میں لگایا ہم نے, لیکن جب وہ بڑا اور بڑھتے 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 اتنی شاخیں اس نے نکالی, اتنا پھیل گیا کہ 4000 آدمی اس کے سائے کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیا بات رکھی ہے, بات یہ رکھی ہے کہ دیکھو ایک ہے لوہا پتھر ریت کا ذرہ, وہ اگر 20 برس بھی کسی جگہ پڑا رہے تو کم ہو جائے گا بڑے گا. پتھر جو ہے ٹکڑا کسی جگہ پڑا ہوا ہو کام تو ہو جائے گا 20 برس میں, چاہے وہ رہیں گا گھٹتے گھٹتے, اسی طرح سے ریت کا ذرہ رہے گا, 20 برس پڑا رہے 50 برس پڑا رہے وہ کبھی نہیں بڑھتا, اتنے کا اتنے رہتا ہے. تو ہر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پتھر لوہا اور ریت کا ذرہ نہیں ہے, وہ ہے ایک ایسی چیز ہو جو بڑھنے والی ہے اور ترقی کرنے والی ہے. جیسے بیج, اس بیج سے گیا اتنا بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے, اسی طرح انسان کو اس بیج کے اوپر خوبیت رکھتا ہے, اس سے بڑھ کر چیز ہے, اس کے اندر تو اس سے بھی زیادہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ جو ایک درخت کے بیج کے اندر ہوتی. اس لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا قدم اسی طرح سے آگے بڑھائے, جس سے اسے ایک بیج رات دن بڑھتا ہر عام ترقی کرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑا سائیدار درخت ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پہلی اپنے متعلق جو خیال ہے انسان کا, وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی بند رہنے والی چیز نہیں ہوں, میں ترقی کرنے والی چیز. جس لڑکے نے جس بچے نے شروع سے یہ سمجھ لیا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے ترقی کرنی ہے اور میں نے علم حاصل کر کے چلے جانا ہے, اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا کرنی ہے, اپنی ساری خوبیوں کو میں نے آگے بڑھانا ہے, وہ سمجھو دنیا کے اندر ترقی کرے گا. اور جس نے وہ سمجھ لیا میں کچھ نہیں اور کچھ نہیں بننا, وہ کچھ نہیں رہے گا, ساری عمر کے سنا رہے گا, اس کا کچھ نہیں بنے گا. اس لیے پہلی چیز یہ ہے جو اپنا ارادہ مضبوط کر لیتے ہیں اپنے دل کے اندر, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ان کے لیے نہ کوئی عمر جو ہے وہ روک ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمزوری روک ہو سکتی ہے, نہ ہاتھ اور پاؤں روک ہو سکتے ہیں, کچھ نہیں روک ہو سکتا اگر آدمی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے ایک عورت کو دیکھا ہے, اس کے کان بھی نہیں ہے, اس کی آنکھیں بھی نہیں ہے, اس کی زبان بھی نہیں ہے, لیکن کبھی آپ اس سے مل کر دیکھیں, جب وہ لکھ کر کوئی بات بتاتی ہے تو آدمی دیکھتا حیران ہوتا ہے کہ بھئی یہ ساری باتیں اس نے کہاں سے سیکھ لی, کیونکہ انسان کو اتنی طاقتیں دی گئی ہیں, اگر آنکھ نہ بھی ہو تو آنکھ والے جو ہیں ان سے بڑھ کر بغیر آنکھوں والا آپ کو کئی باتیں بتا دے گا. یہ اس میں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ہم اپنے خیال میں نہ بتا سکیں, جان سکیں کہ باہر سے ایک آدمی آیا ہے, لیکن اندھا آدمی جو ہے وہ کمرے کی گرمی سے کہ اس کے اندر پہلے جتنی گرمی تھی اب زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ کوئی باہر سے ضرور آیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندھے جو ہیں وہ موٹر چلاتے ہیں, ابھی آپ جائیے سان فرانسسکو میں بالکل اس کی آنکھیں نہیں ہیں, لیکن موٹر باقاعدہ کار موٹر چلاتا ہے وہ, اور کوئی چکر نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, آنکھوں والے جو ہیں وہ بہت اکاسول ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اندھا چلاتا ہے. تو بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں گیا انسان کو ہاتھ نہیں ملے کسی کو یا آنکھ نہیں ملی, لیکن پھر بھی وہ ترقی کرنا چاہے تو وہ ترقی کر سکتا ہے, دوسرے سے آگے بڑھ سکتا ہے, دوسرے سے ہمت نہ ہارے, بس اتنی بات یاد رکھنے کے قابل ہے. تو اب جو چیزیں انسان کی ترقی میں روک ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا تو ہمارا گیا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم بڑھنے والی چیز ہیں, ہم ترقی کرنے والی چیز ہیں, ہم ایک ہی جگہ پر رہنے والے یا ایک ہی حالت پر رہنے والے خدا نے نہیں بنائے, بلکہ خدا نے یہ کہا جیسے ایک بیج کو ترقی کا میدان دیا ہے, اسی طرح ہر انسان کو ایک ترقی کا میدان دیا ہے, اور وہ اس میں ترقی کر سکتا ہے جتنا بھی کر سکتا ہے, کوئی فن ہو کوئی پیشہ ہو, ہر پیشے کے اندر ہر فن کے اندر آپ اتنی ترقی کر سکتے ہیں کہ دوسرے آدمیوں کو حیرانی میں ڈال سکتے ہیں, یہ آدمی کس طرح سے اس کام کے اندر اتنا بڑھ گیا. تو اب اس کی اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ آگے ترقی میں رکاوٹیں کون کون سی ہوتی ہیں. ایک چیز جو قرآن مجید نے پہلے تو یہ بتایا, قل اعوذ برب الفلق, ہے کہو میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو تاریکی سے روشنی نکالنے والا ہے. رات اندھیری ہوتی ہے اور اس سے کس طرح سے روشنی نکلاتی ہے, دن نکلاتا ہے, جب رات ہو یا تاریکی ہو, یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے لیے چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. نہ صرف چلنا مشکل ہوتا ہے اندھیرے میں, بلکہ دوست اور دشمن کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے. وہی چیزیں جو ہمیں بچانے والی ہیں جب اندھیرا ہوتا ہے وہ اتنی ہمارے لیے فکر کا باعث ہو جاتی ہے. روز آتے سیڑھی کے اوپر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں, لیکن جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے بالکل نظر نہیں آتا, باہر سیڑھی پر رکھنے کی دعا کسی چل جا کر آدمی نیچے گر جاتا ہے. کیوں اندھیرا تھا کچھ پتہ نہیں چلا, کس طرح سے گر گیا, وہی سیڑھی بچانے والی تھی, لیکن اسی سے ہم ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا. تو قرآن شریف فرماتا ہے پہلی چیز یہ یاد رکھو کہ ہر چیز جو دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہے اس کے اندر ہے ایک پہلو اس کے شر کا ہے, برائی کا ہے, اور اس کے اندر ہے دوسرا نیکی کا پہلو بھی ہے. آپ کو فائدہ دینے والی بھی اس کے اندر چیز ہے اور آپ کو نقصان دینے والی بھی چیز ہے. اب آپ کو چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ کوئی آدمی دورے چاہتا ہے, کوئی آدمی آزاد چاہتا ہے, کوئی آدمی چاہتا ہے میری شادی ہو جائے, کوئی کچھ چاہتا ہے, وہ کچھ چاہتا ہے, ہر ایک کا چاہنا جو ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے. لوگوں میں شامل کے اندر آپ جانتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا نقصان بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے. دیکھو دولت جو ہے بڑی اچھی چیز ہے, ہر ایک کو تمنا ہے میرے پاس پیسہ ہو, میرے پاس دولت ہو, اتنی ہو کہ بس جس کا کوئی حساب نہ رہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے لیے دولت فائدے کی چیز ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کے لیے دولت تباہی کی, بربادی کی چیز. کیوں بربادی کی چیز ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے بھائی وہ جمع کرنے بھی نہیں جائے گا, شراب پینے بھی نہیں جائے گا, اور کوئی برا کام بھی نہیں کرنے جائے گا. جیب میں پیسے ہوں گے تو سب کچھ سیکھے گا, لیکن جب جیب میں پیسہ نہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا. ان تمام برائیوں سے وہ بچے گا کہ وہ روپئے کے ذریعے سے ہم خریدتے ہیں, خرید لیتے ہیں. بہت سی بیماریاں ہیں جو روپئے کے ذریعے سے انسان خریدتا ہے. تو اس لیے جو اگر آدمی یہ کہے کہ میرے پاس دولت آئے, جو اتنی چیز مانگے, تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ دولت مجھے جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور دولت مجھ کو دوزخ میں بھی لے جا سکتی ہے. جنت میں اس لیے لے جاؤ گی کہ میں گویا اگر اس کا جائز استعمال کروں, میری غربا کی پرورش کروں, اپنے بال بچوں کی پرورش کروں, خدا کے کاموں میں لگاؤں اور نیکی کے کاموں میں خرچ کروں, تو مجھ کو جنت میں لے جا سکتی ہے دولت. لیکن وہی دولت جو ہے مجھ کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں جسے لوگوں پر ظلم کرتا ہوں اور اسی طرح سے برے کام جو ہے روپئے کے ذریعے سے کرتا ہوں, تو وہ مجھ کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. دنیا میں بھی جہنم اور ابھی دنیا میں بھی جہنم اسی روپئے کے ذریعے سے خریدا جا سکتا ہے. اس لیے جب تمہارے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ تمہارے پاس دولت آئے, پیسہ آئے, تو اس وقت یہ خیال کرو کہ قرآن مجید فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ہر ایک اس شرارت سے, ہر ایک اس برائی سے جو پیدا کی گئی ہے ہر چیز کے اندر, اسے ہمیں اپنی پناہ میں رکھی. اگر دولت میرے لیے اچھی ثابت نہ ہو, اے خدا تو جانتا ہے کہ میرے پاس دولت آئے گی تو میں کیا کروں گا, اگر دولت میرے پاس آئے گی اور میں نے برا ہو جانا ہے, ایسی دولت میرے پاس نہ آئے, ایسی دولت میرے پاس نہ آئے, اس دولت سے میں تیری پناہ مانتا ہوں کہ وہ مجھ کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. سمجھا؟ اسی طرح سے ایک آدمی کہتا ہے میرے بیٹا ہو, بہت لوگ ہوتے ہیں ناچ رگڑتے رہتے ہیں, ہماری بھائی اتنی عمر ہوگی ہمارے گھر میں بیٹا نہیں ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جن کا بیٹا ان کے لیے آرام اور سکھ کا باعث ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو خدا سے دعا مانتے ہیں ایسا بیٹا نہ ہوتا, کسی کا نہ ہو تو ہم گویا اچھے ہیں. سمجھے آپ؟ دکھ کا موجب ہوتا ہے اور بیٹا بھی, اور سب سے زیادہ اس لیے دکھ کا موجب ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے پاس رہتا ہے. اگر کوئی دوسرا آدمی برا ہو دوسری جگہ, اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں, لیکن جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے, اگر وہ برا ہو تو گویا ایک عذاب ہے, ایک جہنم ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود ہے. تو ایسے بیٹے سے بیٹا نہ ہونا اچھا ہے یا ایسے بیٹے کا ہونا اچھا ہے, آپ ہی فیصلہ کیجیے. تو جس طرح سے دولت جو ہے وہ برائی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور بھلائی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. بیٹا آپ کے لیے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے برے سے برا بھی ہو سکتا ہے, اور ہر ایک آدمی کو ہو سکتا ہے. پیغمبروں کو ہو گیا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ برا نکلا ہے, جب وہ غرق ہونے لگا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہاؤ چل جاؤ کسی میں, کہا میرا آپ کسی میں چل جائے, میں تیرنا جانتا ہوں. تو تیرنے لگا تو جب پانی کی ایک لہر آئی اور اس نے اس کو غرق کر دیا, تو حضرت نوح علیہ السلام کو خیال آیا اللہ نے آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا تجھے اور تیرے اہل کو بچاؤں گا, یہ میرا بیٹا میرا اہل نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تیرا اہل نہیں تھا, تیرا اہل وہ ہے جو تیرے راستے پر اور نیک ہے, تیرا وہ اہل نہیں ہے, تیرا بیٹا نہیں ہے جو تیرے خلاف ہے, تیرے دین و مذہب کا نہیں ہے, خدا کو نہیں مانتا, خدا کے رسول کو نہیں مانتا, برے کام کرتا ہے, وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. چپ ہو گیا اسی جگہ, پھر نہیں آگے کچھ کا. تو اس لیے باقی آپ دیکھ لیجیے, اسی طرح سے انسان ہے وہ شادی کرتا ہے, شادی کرنے سے پہلے بھی کبھی کبھی بڑی اپنی پہچان کی عورت سے شادی کرتا ہے, اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, اس کے ماں باپ ایسے ہوں, اس کی شکل ایسی ہو, دولت والی ہو یا نہ ہو, عزت والی ہو یا نہ ہو, بہت سی چیزیں دیکھتا ہے اور پھر شادی کرتا ہے. لیکن یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ شادی اس کے لیے اچھی ہوگی یا بری ہوگی, کوئی نہیں کہہ سکتا. کبھی کبھی وہ شادی اس کے لیے ایسا دکھ اور ایسے جہنم اور دولت کا موجب ہو جاتی ہے کہ انسان اس سے حیران ہوتا ہے. سلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک لطیفہ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا کہ ان کی بیوی بڑی سخت مزاج تھی, تو ایک اور بھی ان کی بیوی تھی وہ کہیں دوسری جگہ ہو گئی. کہتے ہیں شیخ صاحب دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے یہ خیال آیا کہ لوگ سب برے ہیں, چلو جنگل میں جا کر خدا یاد کریں. تو وہ جنگل میں چلے گئے, وہاں جا کر اپنے خدا کو یاد کرنے لگے. آگے کوئی بادشاہ تھا یا کوئی امیر آدمی تھا, اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی, انہوں نے سمجھا یہ جنگل میں کوئی یوں ہی کوئی ہمارہ گھر بیٹھا ہوا ہے, اس کو بغیر میں پکڑ کر لے گئے اور جا کر ایک گڑا کھودنے پر کافروں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ اس کو لگا دیا, پکڑ کر لے گیا شیخ صاحب کو. شیخ صاحب بیچارے بڑے حیران ہوئے کہ بھائی آئے تھے خدا کو یاد کرنے کے لیے جنگل میں, یہ اور ایک مصیبت پڑ گئی کہ غلام ہو رہا کسی کے. تو کوئی ان کا دوست جا کر جو تھا وہ پھرتا پھراتا کہیں آیا, تو دیکھ کے ان کو بڑا حیران ہوا, یہ بزرگ آدمی ہے یہ یہاں کیسے پھنس گیا. تو اس نے جس شخص نے ان کو غلام بنایا تھا پوچھا بھائی اس کی قیمت لے لو, اور یہ بڑا اچھا آدمی نیک آدمی ہے اور اس کو آزاد کر دو. اس نے 10 روپے لے کر شیخ صاحبی کو آزاد کر دیا, وہ لے گیا اپنے گھر شیخ صاحبی کو. کچھ دنوں کے بعد ان کو بزرگ سے نکالا, اپنی لڑکی بھی اس کے ساتھ شادی کر دی کسی آدمی نے, تو 100 روپے نہر بھی تھا. تو وہ لڑکی کچھ دن تو اچھی رہی, اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پاؤں نکالنے شروع کیے اور شیخ صاحب کو روزانہ خوب گالیاں اچھی طرح سے دیکھنے کی بےزتی کرتی. تو ایک روز کہنے لگی کہ دیکھو تم وہی تو ہو جس کو میرے باپ نے 10 روپے پر خریدا تھا. ابھی بات تو ٹھیک ہے, 10 روپے پر خریدا تھا. تو شیخ صاحب کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں جس کو تمہارے باپ نے 10 روپے پر خریدا تھا, مگر 100 روپے پر تمہارے ہاتھ میں تھا. 100 روپے پر تمہارے ہاتھ بیچا, تو انہوں نے اس سے نفع کمایا, مجھے تو کچھ نہیں. تو ہر بیچارے تنگ ہو کر کہنے لگے کہ ایک بھیڑیا جا رہا تھا, اسی بیوی کو سناتے ہیں, بھیڑیا جو تھا تو اس نے ایک بھیڑ کو منہ میں پکڑا ہوا, بکری یا بھیڑ کو وہ لیا جا رہا تھا, ایک آدمی نے بھیڑ کو اس سے چھڑا لیا, بھیڑ کو بھیڑیا سے چھڑا لیا, چھڑا کر شام کے وقت پھری تیز کر کے لگا اس کو ذبح کرنے. بھیڑ نے کہا کہ بھیڑیے سے تو اس نے چڑایا, مجھے یہ خود چڑی لے کر ڈال گیا میرے گلے پر. تو وہ کہے گا ہم کہتے ہیں یہی میری مثال ہے کہ مجھ کو وہاں سے چھڑا کر لائے اور یہاں ایک اور سری کری کے رکھ دیا جو ہر وقت مجھے گویا قتل کرتی رہتی ہے. تو باہر حال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کبھی کبھی جو بڑے شوق کے ساتھ اور ساہس کے ساتھ بیوی کرتا ہے شادی کرتا ہے وہ بھی کبھی رات آتی ہے اور کبھی اس کے لیے دکھ اور مصیبت کا باعث بن جاتی ہے. یہی وہ شیخ صاحب بھی ہیں کہ جو ایک روز شادی سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکل کر بےچارے کھڑے ہو گئے بات کہنے کے لیے اور کہا کہ لوگوں شادی نہ کرو, شادی نہ کرنا, خدا سے پناہ مانگنا, شادی نہ کرنا. لوگوں نے کہا ارے مسلمان مولوی ہو کر کہتا ہے شادی نہ کرنا, یہ تو سننا چاہ رہے سن لیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب, کہہ رہے ہمارے گھر میں آؤ تو ہم اس کا جواب کتاب نکال کر دیں گے. تو وہ شام کے تیسرے پہر گھر میں لوگ آئے تو شیخ صاحب سے پوچھا, شیخ صاحب نے کہا بیٹھو, اندر گئے. ان کی بیوی بیڑیا دھو رہی تھی مٹی کی, تو کہا کہ دیکھو میرے کچھ مہمان آ گئے ہیں ان کے لیے کچھ تھوڑا سا شربت وغیرہ بنا دو ان کو پلایا جا. اچھا اس نے کہا تمہاری بھی غلام اور تمہارے دوستوں کے بھی غلام, وہ ہنڈیا اٹھا کر مار کے کھا کر. تو وہ ہنڈیا کا بھائی وہ تلا جو تھا وہ تو گیا ٹوٹ اور باقی وہ گلے میں پڑ گئی. اس کا پیندا ٹوٹ گیا گلے میں پڑ گئی تو اسی طرح کپڑوں پر سیاہی اور پانی اور گلے میں وہ اپنے آئے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ جو بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ دیکھیے شیخ صاحب کیا جواب دیتے ہیں. تو یہ نقشہ دیکھ کر شیخ صاحب کا وہ بڑے حیران ہوئے کہ میرے جا کے ان کے کر گئی یہ کیا ہو گیا, ابھی اچھے بجے آپ گئے تھے اور یہ کیا نقشہ بن گیا کہ آپ اس طرح سے آئے گلے میں ہنڈیا پڑی ہوئی اور کپڑے سب خراب ہوئے سیاہی. تو وہ کہنے لگے دس بنوائے سنت ایک پیغمبر, یہ پیغمبر کی سنت ہے میرے گلے میں پڑی ہوئی. تو اس لیے کوئی بھی انسان کی بھائی اس دنیا کے اندر خواہش ہو, میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ دنیا میں انسان کی زندگی کیا ہے, خواہش آتی ہے ایک زندگی, کبھی روپئے کی خواہش ہوتی ہے, کبھی یہ خواہش ہوتی ہے دولت آ جائے, کبھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹا مل جائے, کبھی یہ خواہش ہوتی ہے اچھی سے اچھی بیوی مل جائے, شادی ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, اس طرح کی خواہشات ہیں. لیکن ان خواہشات کے اندر ان سر ما خلق ان کے اندر ایک شرارت بھی ہے, ایک برائی برائی بھی. اس سے پناہ مانگو خدا کی کہ خدا نے اگر کوئی چیز ہمیں دینی ہے, روپیہ دینا ہے یا کوئی اور نعمت دینی ہے, اس کے اندر جو برائی ہے اس سے ہمیں بچائے رکھے. یہ ہے ایک چیز ہے جو پہلی چیز بتا دی کہ تمہاری خواہش کیسی ہونی چاہیے, خواہش کے اندر اپنے نفس کی کوئی بات نہ ہو بلکہ یہ ہو اے اللہ اگر یہ چیز میرے لیے فائدے کی ہے تو مجھے ملے, اگر فائدے کی نہیں ہے تو مجھے بچانا ہے. خواہ دولت ہو, خواہ اولاد ہو, خواہ بیوی ہو, کوئی چیز ہو, تمہاری دعا جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے, اس کے اندر شرط یہ ہو کہ یہ چیز اچھی ہو تو مجھے ملے, میرے لیے جنت کا نیکی کا بھلائی کا باعث ہو تو مجھے ملے, اور اگر میرے لیے فتنا شرارت کا باعث ہے تو یہ مجھے نہ ملے. اس سے بات فرماتا ہے وہ نہیں سر راس و قب, جب انسان کے دل کے اندر کوئی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یا کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے, تو نکلتے ہوئے آگے پھر تاریخی جو ہوتی ہے وہ انسان کو کچھ پتہ نہیں چلنے دیتی کہ کون سی چیز کس طرح سے مجھے حاصل ہوگی. آپ جانتے ہیں رات کا وقت جو ہوتا ہے رات اور دن میں فرق کتنا ہے, جتنی شرارتیں اور بدماشیاں ہوتی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں, چور نکلتے ہیں, ڈاکو نکلتے ہیں, سانپ نکلتے ہیں, بچھو نکلتے ہیں گھروں سے باہر, پھر ڈھیریے سب باہر نکل آتے ہیں کہ رات ہوئی اب ہم نکلیں اور کوئی نہ کوئی شکار اپنا کریں. تو اس لیے فرمایا من سر رات سے تم گزا وقت, رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے تو پناہ مانگو, کیونکہ اس اندھیرے کے اندر بہت سی بلائیں, تمام بلائیاں, زنا چاریاں وغیرہ سب کچھ رات کے پردے میں ہوتی ہیں, دن میں کچھ کم ہوتی ہیں لیکن رات کے پردے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے ایک تاریکی تو وہ ہے جو ظاہرہ تاریکی ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر انسان کا اپنا بھی کبھی کبھی نفس جو ہے وہ ڈول جاتا ہے تاریکی کو دیکھ کر, کہ اندھیرا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا, کر لو. ہر انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے اندھیرا ہے رات ہے کون دیکھتا ہے, رات کے پردے میں ہر چیز جو ہے وہ چھپ جاتی ہے. اس لیے قرآن شریف فرماتا ہے ومن شر رات سن ہزار وقت, یہ رات جو چھا جانے والی ہے, تاریکی جو چھا جانے والی ہے اس سے بھی خدا کی پناہ مانگو, اس کے اندر بھی بڑی بڑی شرارتیں, بڑی بڑی بدماشیاں اور تمام برے کام جتنے ہیں سب رات کے پردے میں ہوتے ہیں. اور پھر تاریکی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ظاہرہ اندھیرا ہے اور ایک جہالت کی تاریکی ہوتی ہے. جہالت کی تاریخی کیا ہے, علم نہیں ہمیں کسی چیز, وہ ہمارے اندر ایک اندھیرا, جس طرح اندھیرے میں آپ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے اسی طرح جہالت اور بیوقوفی میں بھی آدمی نہ اچھی چیز کو جان سکتا ہے نہ بری چیز کو پہچان سکتا ہے. اندھیرا ہو اس کے اندر آپ کا دوست آئے یا دشمن آئے آپ نہیں پہچان سکتے کہ میرا یہ دوست آ رہا ہے یا دشمن آ رہا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے اندھیرے میں, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر اپنے دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے یا دوست کو دشمن سمجھ لیتا ہے. تو اس لیے ایک جہالت کی تاریخی ہوتی ہے, اس سے بھی خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. اور وہ جہالت کی تاریخی کیا ہے کہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں اس کے اندر ہمیں علم ہو, ہمارے اندر جہالت نہ ہو نہ واقفیت نہ ہو. کوئی کسی کام کے اندر آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں, جب تک دکان کے متعلق آپ کو پورا علم نہیں ہوگا کہ دکان کیسے چلائی جاتی ہے, اس کے اندر کس طرح سے چیزوں کو خریدا جاتا ہے, کس طرح سے بیچا جاتا ہے, کتنا منافع لگایا جاتا ہے, گاہکوں کے ساتھ کیسا سلوک ہمیں کرنا چاہیے, یہ ساری باتیں جس شخص کے اندر نہ ہوں اس کو کبھی دکان نہیں کھولنی چاہیے. اس لیے وہ چینی میں ایک چینی زبان میں ضرب المثل ہے, جو شخص ہنسنا نہیں جانتا اس کو دکان نہ کھولنی چاہیے. ہنسنا نہیں جانا کا کیا مطلب, کہ اگر آپ دکان کے اندر دکاندار ہیں اور گاہک آیا ہے اور یہ اپنے بیٹھے ہوئے ہے منہ بٹورے ہوئے یا اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات نہیں کرتا تو کیوں آئے گا دوبارہ اس کے پاس سودا خریدنے کے لیے. تو اس لیے ہر ایک وہ شخص جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے, دکانداری کرنا چاہتا ہے, یا آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں, جب آپ نوکری کے لیے جائیں گے اگر آپ نے منہ بٹورا ہوا ہے برا بنا ہوا ہے, کوئی شخص آپ کو نوکر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, وہ دیکھے گا کہ یہ آدمی ہے کس طرح کا. تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس کا علم تمہارے اندر ہونا چاہیے. مکان آپ بنانے لگے ہیں, جب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہے آپ جگہ جگہ ٹھوکر کھائیں گے, ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے آپ ٹھوکر کھائیں گے, اس لیے کہ آپ کو علم نہیں. تو دو طرح کی تاریکی ہوتی ہے, ظاہرہ تاریکی سے پھر بھی آدمی کسی طرح بچ جاتا ہے, لیکن یہ جو اصل کی تاریکی ہوتی ہے کہ ایک انسان کے اندر علم نہیں ہوتا, وہ زیادہ گیا انسان دکھ اٹھاتا ہے, مصیبت اٹھاتا ہے. اس لیے جہاں ظاہرہ تاریکی سے خدا کی پناہ مانگو کہ اس کے اندر جتنے شر ہیں رات کے تاریکی کے اس سے خدا ہمیں بچائے رکھے, اسی طرح سے جہالت کی تاریکی سے بھی خدا کی پناہ مانگو کہ علم حاصل کرو, اور جو کام شروع کرنے لگے ہو جب تک اس کا پورا پورا علم و واقفیت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کام میں ہاتھ نہ لگاؤ. اس سے آگے فرماتا ہے کہ من سرے گا سے تین ذرا وقت, دیکھو ہم نے ارادہ بھی کر لیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اور اس کے متعلق ہم نے علم بھی حاصل کر لیا کہ ہم نے یہ ہم کام بھی اس طرح سے کریں گے, واقفیت ہمیں ہو گئی. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے, وہ کیا ہے, وہ امین کریں نفا سات سلو قد, جب آپ ارادہ کر کے نکلتے ہیں کئی لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کے ارادے میں چھینکے مارنے والے ہوتے ہیں. ارے اب دیکھو یہ تبلیغ اسلام کرنے جاتا ہے, بھلا تبلیغ اسلام, ارے انگریز تمہاری بات مان لیں گے بنا, یعنی وہ بےچارا چلا ہے گھر سے کہ میں ایک نیکی کا کام کروں, اور دوست آتے ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ یہ کام تم سے نہیں ہو سکے گا, یہ فضول کام ہے چھوڑ دو. اسی طرح سے جس کام میں بھی کبھی آپ ہاتھ لگائیں گے, جو دوسرے پھینکے مارنے والے آپ کے دوست ہیں وہ ضرور آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ یہ کام جو ہے اتنا کرو, یہ تم سے نہیں ہوگا, اور اس میں یہ ہے وہ ہے, ہر نیکی کے کام سے روکنے والے لوگ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے, اور دیکھو وہاں سنیما میں کیا اچھا لگا ہوا ہے آج تماشا, وہاں کیوں نہیں چلتے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو ادھر آنے والے کو ادھر لے جاتے ہیں, آ رہا تھا مسجد کی طرف اور لے گا اس کو سنیما کی طرف. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو کام بھی آپ کریں گے اس میں پھونکے مارنے والے بہت لوگ ہوں گے کہ جو آپ کو ہر وقت برے کام کی طرف, چلو یار کیا ہے آج یہ کریں آج وہ کریں, چلو ادھر ہے ادھر ہے, بس دوست یاد مل جاتے ہیں کہ جو سر نفا ساتھ پھر اکت کیا ہے, آپ نے ارادہ کر لیا تھا ایک نیک کام کرنے کا, اچھا کام کرنے کا, ہاں وہ دنیا کا کام تھا یا دین کا کام تھا, اس کے اندر وہ پھونکے مارنے والے جو ہیں ان سے خدا کی پناہ مانگ, ان سے بچ کے رکھ. کسی دفتر کے اندر آپ ملازم ہوں وہاں بھی یہ چیز آپ کو آ سکتی ہے کہ لوگ دوسرے جو کہیں یار چھوڑ کیا کام کرتا ہے, کرتے رہتے ہیں نا, یعنی مالک کا نقصان کرو, بیٹھے رہو باتیں کرتے رہو, کھاتے پیتے رہو, یا اور کوئی بے ایمان کر لو, نہ دوسرے کے حسن میں آؤ نہ خود کسی دوسرے کے ساتھ حسن کرو. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کو ناکام بنانے والی, جو شخص خود کسی سے حسن کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اس کو گرانا چاہتا ہے, جو بھی اس کے اندر بھی ایک آگ اور جلن ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا, میں بڑا یہ نہیں بڑا, یہ کیوں ہمارے جیسا تھا ہمارا دوست تھا یہ کیوں آگے بڑھ گیا, اس کے ساتھ حسد و دشمنی کرتے ہیں, اور یہاں یہ کہ دوسرا ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے, ان دونوں سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے, نہ ہمارے دل کے اندر کسی کا حسد آئے اور نہ کسی کے حسد سے ہم کوئی نقصان اٹھائیں, بلکہ ہر وقت ہمیں ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے.
یہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے. اب آپ غور کیجیے کہ سب سے پہلے کہ ہماری ہمت بڑھا دی, ہمت یہ بڑھا دی کہ انسان ہو تو انسان اس لیے دنیا کے اندر آیا وہ کچھ آگے بڑھے, ترقی کرے, کس طرح سے ترقی کر سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑھ کا بیج جو ہے وہ ایک انچ کا 4000واں حصہ ہوتا ہے, لیکن جب وہ بڑھ جاتا ہے تو اسی کے سائے کے نیچے 4000 آدمی آ کر اس کے سائے کے نیچے بیٹھتا اور آرام اٹھاتا ہے. اسی طرح سے ایک معمولی انسان ہوتا ہے, لیکن جب وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے اتنا بڑا کارخانہ بنا لیتا ہے کہ اس کے کارخانے میں لاکھوں ہزاروں مزدور آ کر کام کرتے ہیں اور اس سے جو اپنی تنخواہ اور روزی حاصل کرتی ہیں, وہ بھی آ کر ہمارے جیسا ایک انسان تھا, ہمارے جیسا ایک تھا کہ جو ترقی کرتے کرتے اتنا بڑھ گیا کہ اس کے سائے کے نیچے ہزاروں اور لاکھوں آدمی پل رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں. تو ہر ایک انسان کو اپنی ہمت اسی طرح سے بلند رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے ایک چھوٹا سا بیج بڑھتا چلا جاتا ہے, مگر بڑھتا کس طرح ہے, رات دن اس سے یہی فکر ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے اور جو مجھے نقصان بچانے والی چیزیں ہیں ان سے میں نے بچنا ہے. بیج جب تک بائی انسٹنکٹ خدا اس کو گویا بچاتا ہے, اسے نقصان دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے, اور جو فائدہ دینے والی ہیں دھوپ ہے, روشنی ہے, اور زمین کے اندر جو مادے ہیں وہ اس کو مل کے چلے جاتے ہیں اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن اسی طرح سے انسان بھی ہے. ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھے, وہ بھی آگے ترقی کرے, لیکن اس ترقی کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ علم کو حاصل کرو, ارادہ کر لو, سمجھ لو کہ تمہارے اندر جو آج تم اگر کوئی کسی شخص کے ہاتھ نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا یہ کہہ رہا ہوں میرے ہاتھ ہوتے تو میں یہ کرتا, یہ بات غلط ہے. اگر ہاتھ نہ بھی ہو انسان اپنی زبان کے ذریعے سے کما سکتا ہے, انسان اپنے کانوں کے ذریعے سے کما سکتا ہے, انسان اپنی ناک کے ذریعے سے کما سکتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ناک کے ذریعے سے کیسے کما سکتا ہے. ایک آدمی ہے جو وہاں پیرس میں, جن کا کام ہے یہ خوشبوئیاں پرفیومری تیار کرنا, یہ جو گلاس کی آتی ہیں خوشبو دار چیزیں شیشیوں میں بند ہو کر, اس کا یہ کام ہے کہ میں ناک کے ذریعے سے یہ بتائے گا یہ پھول اور یہ پھول ان دونوں کا حق نکال کر رس نکال کر اگر ملایا جائے تو یہ خوشبو دنیا کے اندر بہت مقبول ہے. وہ اتنا ہی بتاتا رہا اور اس کا کوئی کام نہیں. تو اس کا حصہ کرنا ہاتھ کی ضرورت ہے, اس کو نہ زبان کی ضرورت ہے, کچھ نہیں, وہ ناک کے ذریعے سے بتا دے گا. جو بات آپ نہیں بتا سکتے وہ بتا دے گا کہ جو دو پھولوں کی خوشبو آپ ملا کر تیل نکالیں گے اس طرح سے تو یہ آپ کا بہت چلے گا. تو دیکھو وہ بھی اس طرح سے کما سکتا ہے. اسی طرح سے جس کی آنکھیں نہیں ہیں, جس کے ہاتھ نہیں ہیں, جس کے پاؤں نہیں ہیں, ہم نے کئی آدمی دیکھے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے بڑے اچھے جو ہے کمانے والے بن جاتے ہیں اور بڑی اچھی دولت کما سکتے ہیں لوگ. تو اس لیے کوئی شخص جس حالت میں بھی ہے کبھی یہ خیال نہ کرو کہ فلاں کے پاس پیسہ تھا وہ ترقی کر گیا. نہیں, بہت لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا مگر انہوں نے کچھ بھی ترقی نہ کی, اور وہ فیل ہو گئے. لیکن جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ میں اپنی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے انہوں نے اپنی دکان زیادہ چلا لی اس آدمی سے جس نے زیادہ روپیہ لگایا. ایک آدمی روپیہ زیادہ لگاتا ہے دکان میں لیکن اس کے زبان کے اندر مٹھاس نہیں ہے, جو بات آتا ہے اس سے خبر ہو کر جاتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے روپیہ ضائع کرے. لیکن وہ ایک آدمی ہے جس کے پاس صرف زبان کی مٹھاس ہے, وہ جب اس کے پاس گاہک آتا ہے تو وہ خوش ہو کر جاتا ہے اور پھر دوبارہ آتا ہے, اس طرح سے وہ ترقی کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. تو اس لیے دنیا کے اندر قرآن مجید میں دیکھو یہ آخری صورت ہے, یہ آخری صورت ہے, صورت پہلے ہے, اس کا مقابلہ کرو دنیا کی باقی ساری الہامی کتابوں کے ساتھ. آپ کو ایک مزہ آ جائے, مزہ کیسے آئے گا, بائبل کہاں سے شروع ہوتی ہے, بائبل یوں شروع ہوتی ہے کہ ابتدا میں کیا نام ہے اس کا زمین اور آسمان خدا نے بنائے اور تاریخی تھی اور خدا کی روح پانیوں کے اوپر سرفڑاتی تھی, پھر خدا نے یہ کیا, پھر یہ کیا, پھر وہ کیا, یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, اس خدا کی تاریخ کہ جو ساری دنیا کی چیزوں کو پالنے والا ہے. دیکھو یہ دیکھو اور وہ دیکھو کہ وہ کہاں سے شروع ہوئی, کہ زمین پیدا کیا اور آسمان پیدا کیا اور اندھیرا تھا, تاریخی تھی اور یہ تھا وہ تھا, اس سے بڑا انسان کو کیا پہلے, اس سے زیادہ جو کچھ بائبل بتاتی ہے آج ہم جانتے ہیں, اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے کیا تھا. اسی طرح سے یہاں سے انجیل شروع ہوتی ہے, وہ کہاں سے ہوتی ہے, وہ یوں ہوتی ہے, ابراہیم کا بیٹا یہ تھا, فلان تھا, فلان کا بیٹا فلان تھا, فلان کا بیٹا فلان تھا, فلان کا بیٹا فلان تھا, اور اس کا بیٹا مسیح تھا. لوگ بڑا کیا کریں اس کو,
اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کسی کے سجائے نسل نانے کا کہ وہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا تو کیا کریں اس کو ہمارے کیا فائدے کی کوئی چیز ہے یہ یہاں سے انجیل شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے ختم یہاں ہوتی ہے کہ آخری انجیل جو ہے جس کو جان کی انجیل یا یمنا کی انجیل کہتے ہیں وہ ختم اس بات پر ہوتی ہے کہ خدا جیسی مسیح نے دنیا میں آ کر اتنے کام کیے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو زمین آسمان میں نہ سناتے بھلا اس کو کیا کریں یہ ہمارے کس فائدے کی چیز ہے بھائی اگر وہ لکھے جاتے ہیں زمین آسمان میں نہ سناتے تو تو تھوڑے سے لکھ لیتے تاکہ ہمیں فائدہ ہوتا ان میں جو پہلے سے لکھے جاتے تو زمین آسمان میں نہ سناتے ارے دو چار مہینے میں لکھ لیتے تو ہمارے فائدے کی بات ہوتی یہ کہہ دینے سے ہمیں کچھ فائدہ نہ اسی طرح سے جو روز وغیرہ ہیں یہ جتنی دوسری کتابیں ہیں ان کی ابتدا پڑھو اور ان کی انتہا پڑھو کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں ختم ہوتی ہیں یہ دو چیزیں بڑا آسان مقابلے کی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی فکری عظیم شان کتاب کہاں سے شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین خدا کون ہے جس کا مقصد یہ ہے ساری دنیا کی چیزوں کو آگے بڑھانا اور ترقی دینا رب کے معنی کیا ہے آگے بڑھانا ترقی دینا کامل کرنا یہ خدا کا کام ہے ہر ایک چیز آگے کی طرف دوڑ رہی ہے دوڑ رہی ہے ترقی کر رہی ہے جب دن بہ دن کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے بچہ آج پیدا ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے آج دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ خدا نے ترقی کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے پیدا کی ہیں اور ختم کا ہوتا ہے فلا بے رب دل فلک بے رب دن ناس ہے وہی رب ہے وہی ہمارا پالنے والا ہے وہی ہماری پرورش کرنے والا ہے اس کی پناہ سے نیچے آ جاؤ اور ہم تمہیں بتائیں کہ تم دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو یہ کامیابی کے راستے ہے کہ تاریکی کو چھوڑ کر روشنی حاصل کرو اور تاریکی اور اندھیرے کے اندر جتنی برائیاں ہوتی ہیں ان سے خدا کی پناہ مانگ اور پھر تمہاری خواہشات کے اندر صرف یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری وہ خواہش اور ہماری وہ تمنا اور ہماری وہ دعا پوری ہو کہ جو ہمارے لیے فائدے کا جس میں ہمارا نقصان ہو وہ ہمیں نہ دینا چاہے ہمیں وہ کیسی اچھی کی نہ معلوم ہوتی اسی طرح سے پھر اس کے بعد اس جو کام کرنا چاہتے ہو اس کا ہی ہم پورا پورا حاصل کرو اس کے مطلب اندھیرے میں نہ رہو تاریکی میں نہ رہو کیونکہ جب تمہارا علم پورا ہو جائے گا تو تم اس کے اندر آگے بھی بڑھ سکو گے ترقی کر سکو گے اور پھر جو تمہیں گرانے والے ہیں ان کے مارنے والے ہیں تمہارے ارادے کے اندر کام کے اندر چلنے کے اندر ان سے خبردار رہو ان سے اچار رہو ان کی چنکوں میں نہ آ جاؤ جب تم نے فیصلہ کر لیا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہ راستہ اچھا ہے اور نیکی کا ہے پھر کسی بھی بات نہ سنو جو تمہیں اس سے روکنا چاہتا ہے اس کی باتوں میں نہ ہو اور پھر جب تم ترقی کر دو بڑے بلند مقام پر پہنچ جاؤ ترقی کرتے کرتے پھر حاصلوں کے حسد سے خبردار رہو نہ خود کسی کے ساتھ حسد کرو اور نہ کسی کے حسد سے نقصان اٹھاؤ ہوشیار رہو یہ دیکھو دنیا کے اندر کامیابی کسی گیا تعلیم ہے جو ایک چھوٹی سی گیا سورت کے اندر ہمیں دی گئی ہے اب اگر مولوی لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے جادو کر دیا تھا اور وہ جادو اسی کے اندر بدا دیا تھا اور حضرت علی اور طلحہ جا کر وہاں سے نکال کر لائے اور وہ ایک ایک گاہ سے کھول کے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوتی جاتی تھی بڑا اس بات سے ہمیں کیا آپ ہی سوچ لیے کہ اس سے ہمیں کیا کرنا ہاں ہماری بھی چیز یہ ہے کہ اس سیرے کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں اس کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور ہمیں کون سا گویا کامیابی کے گر اس کے اندر سکھائے گئے ہیں کس طرح سے تم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں کہیں تو یہ ایک یا دو لائنوں کی صورت ہے مگر یہ سمجھیے آپ کے ایک بہت بڑی بڑی کتابوں کا اس کے اندر ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ آ گیا ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھیں تو اسی ایک صورت سے آپ کے سارے کام سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی